السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کامیڈی کے ساتھ اور میں ہوں ندا سمیع۔ آج جنہیں ہم بچے سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، انہوں نے کل ہمارے ملک کی باگ ڈور سنبھالنی ہے، لیکن ہم لوگ ان کے مسائل کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے سے بے انتہا غافل نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان اس وقت جس سنگین نوعیت کے مسائل کا شکار ہے، جن میں انتہا پسندی اور دہشت گردی بھی شامل ہے، ان کے ہمارے بچوں پر غیر معمولی اثرات ہو رہے ہیں۔ انہیں کو آج کے ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے بہت محترم جاوید احمد غامدی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔
وعلیکم السلام۔
اور ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں اقبال ملاٹوالا صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اقبال صاحب۔ سب سے پہلے تو غامدی صاحب، بچوں کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام بچوں کے حقوق کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟
اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے آپ کو کچھ اصولی باتیں کہتا ہے۔ ہم جب بچے کو پیدا کرتے ہیں تو ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے پیدا کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ بچے کی ہم نے تمہید باندھی اور اب بچہ کہیں نہ کہیں سے روٹی بھی کھا لے گا، پانی بھی پی لے گا، اپنی ضرورتیں بھی پوری کر لے گا، اسے ہماری آغوش میں ڈالا جاتا ہے۔ ہم ماں باپ کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ تو ماں باپ کی حیثیت سے جب آپ ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو آپ کے اوپر اس کا لازمی حق قائم ہو جاتا ہے، اور یہ فطری حق ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے جتنے تقاضے ہیں ان کو وہ مذہبی اصول بنا دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی ریاست کا نظام آپ قائم کرتے ہیں تو وہ عدل اور میرٹ کو ہونا چاہیے، تو یہ ہمارے دین میں بھی ایک اصول کے طور پر اختیار کر لیا گیا۔ یہی صورتحال بچوں کے معاملے میں ہے۔ آپ نے ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے اپنے بچوں کو پیدا کیا ہے، تو اب اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے نفسیاتی معاملات کا خیال، اس کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا، یہ سب چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں۔ اور عام طور پر ماں باپ محبت کی وجہ سے یہ سب کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ زیادہ اچھی ایجوکیشن نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بعض ان کے ایسے تقاضوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی محبت کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں جن کو ضرور پورا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب ہم کوئی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو پھر اس کے تقاضوں کو سمجھ کر اٹھائیں۔ ہم نے شادی کی ہے تو یہ سمجھ کر کریں کہ یہ کوئی راہ چلتے کا تعلق نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ ہم نے اگر بچے پیدا کیے ہیں تو یہ سمجھ کر پیدا کریں کہ اب ان بچوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہو گئی ہے، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، پالنا ہے، پوسنا ہے، پرورش کرنی ہے، نشو نما دینی ہے، ان کی تعلیم، تربیت، تہذیب، ان کی ثقافت سب ہمارے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین ان سب چیزوں کا آپ سے تقاضا کرے گا جن کا تقاضا فطرت کرتی ہے۔
لیکن غازی صاحب، یہ چیز تو سب کے دماغ میں کلیئر ہے، اس پہ کوئی کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب ایسے حادثے ہو جاتے جیسے پشاور میں ہوا، ایسے وقت پہ وہ ماں باپ جن کے ساتھ یہ مثلاً کہ ان خود شوق میں ہیں، جن کے بچے زخمی ہوئے، جن کے بچے بچ گئے، اب ان کے ذہن پہ بھی ایک ذہنی طور پہ ایک پریشر ہے، ایک سٹریس ہے ان ماں باپ کے سر پہ بھی۔ اب اس میں معاشرے کا، اس میں کمیونٹی کا بہت بڑا رول ہے، اور اس پہ میرے خیال سے زیادہ زور دینا چاہیے کہ ان بچوں کی، جو بچے پوسٹ سٹریس ٹرامیٹک ڈس آرڈر جسے کہتے ہیں پی ایس ٹی ڈی، اور اس پہ بہت اب ضروری ہے، کیونکہ یہ سٹریس چلتا رہے گا سالوں تک۔ اب یہ تو ٹھیک ہے کہ بچے ہیں ماشاءاللہ بچ گئے، جو بچے 900 سے تقریباً 1000 بچے، لیکن ان پہ بھی یہ جو ظلم ہوا ہے اس کے اثرات بہت برے ہونے، اگر اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ان ماں باپ کو بھی سپورٹ چاہیے، ہیلپ چاہیے۔ اس پہ ہماری کیا دینی کیا ریسپانسبلٹیز ہیں ہماری؟
ہمارے بچے پہلی مرتبہ اس حادثے کا شکار نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی جگہ جگہ ان ظالموں نے بچوں کو ہدف بنایا ہے، عورتوں کو ہدف بنایا ہے۔ تو میرے نزدیک تو صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کر لیں، آپ ان دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں، یہ سب تو ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ننھے معصوم بچے تھے ان کے ذہنوں پر کیا اثرات ہوئے ہیں، یہ اثرات انہوں نے کس طرح قبول کیے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر کئی اسٹیجز ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ وہ بچے جو مثال کے طور پر زخمی ہو گئے، وہ بچے جنہوں نے یہ ڈرامہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، جن کے سامنے یہ حادثہ ہوا، جن کے اپنے دوست، جن کے ساتھ کھیلنے والے اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے موت کو دیکھا۔ عام طور پر بچے موت سے اس طرح آشنا نہیں ہوتے، ان کے اندر موت کا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہمارا وہ بھائی یا ہمارا وہ دوست جو کل ہمارے ساتھ کھیلتا تھا، باتیں کرتا تھا، وہ ہمارے سامنے، اور پھر جو بربریت دیکھی انہوں نے، جس طرح سے انہوں نے انسانوں کو دیکھا کہ وہ ظالم ہو گئے۔ بچے تو اسی سے واقف تھے کہ ان کے ساتھ شفقت کی جاتی ہے، محبت کی جاتی ہے، ان کے ماں، ان کے باپ، ان کے رشتہ دار، اعزاء، اقربا سب ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، تو انہوں نے انسانوں کے بجائے درندوں کو دیکھا، ظالم اور سفاک درندوں کو دیکھا۔ یہ صورتحال ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے پھر اس کو خبر کے طور پر نشر کیا، کچھ تصویریں دکھائیں، سوشل میڈیا پر بھی گئیں. اب تو آپ کے بچے 7-8-10 سال کی عمر میں انٹرنیٹ پہ موجود ہوتے ہیں، انہوں نے بھی یہ دیکھا. یہ سب کچھ، اس سب کا جائزہ لینا چاہیے. اچھے ماہرین نفسیات کو اس میں مدد کرنی چاہیے. بچے کے اندر تو ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے جس کو بڑے ماہرین نفسیات بیان کرتے ہیں کہ ہمارا بہت سا مشاہدہ ہمارے کانشس میں آتا اور چلا جاتا ہے. بچے کے یہ سب کچھ اندر اتر چکا ہوتا ہے اور بہت ڈیپ اتر چکا ہوتا ہے، یعنی وہ بعض اوقات اظہار نہیں کرے گا، اس کے پاس بعض اوقات الفاظ نہیں ہوتے. اچھا، اس کے کانسیپٹ واضح نہیں ہوتے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن وہ جو کچھ اندر لے چکا ہوتا ہے اس کا ایک رد عمل اس میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات بچے اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اکیلے میں بیٹھ کے وہ اپنے آپ کو کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، خود کلامی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے بعض اس طرح کے حوادث کے بعض اپنے بچوں کو دیکھا، اپنے پوتوں کو خاص طور پر دیکھا کہ وہ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، دہشت گردوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کے تصورات کیا ہیں، ان کی کہانیاں کیا وہ اپنے ذہن میں بنا رہے ہیں. یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے جس کا جائزہ لینا. میں تو کہتا ہوں کہ ان ظالموں نے صرف ان 123 بچوں کو نہیں مارا ہوتا، انہوں نے پوری قوم کے بچوں کو قتل کرنے کی جسارت کی ہوتی ہے. تو اس کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایسے سینٹرز قائم کرنے چاہیے جہاں ان بچوں کو بھیجا جائے، جہاں ان کی نفسیات کو سمجھ کر ان کو بتایا جائے کہ یہ کیا حوادث ہیں. یہ دنیا ہے، بہرحال اس میں یہ ہونے ہیں، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن اب ہم ان کو اگر ختم نہیں کر سکتے، حوادث کو ختم نہیں کر سکتے، پہلی ترجیح تو یہ ہونی چاہیے کہ معاشرے میں امن ہو، امان ہو، ہمارے بچے بھی سکون کا سانس لیں. لیکن اگر یہ حوادث ہونے ہیں تو پھر ہمیں بچوں کے اس پہلو کی بھی خبر گیری کرنی
چاہیے. صاحب، میں بلکہ سائیکولوجیکل کوشچن یہ کہ ہم نے جس طرح کا بچپن گزارا اس میں ہم نے ملٹری آپریشن بھی دیکھا، شہر میں کرفیو بھی دیکھے، فائرنگ کے واقعات بھی دیکھے، اور اب ہم جس طرح کے اگر دیکھتے ہیں اب جو معاشرہ اس وقت باگ ڈور سنبھالی ہوئی ہے، ایک ہم دیکھتے ہیں ہمیں جو ہے کسی کی بات سننے کا حوصلہ نہیں ہے، عدم برداشت ہے ہم سب کے اندر. یہ وہ بچے، ایک بچہ اپنے والدین پہ بے انتہا اعتبار اور اعتماد کرتا ہے کیونکہ یہ فضا ہم نے انہیں پرووائڈ کی ہوتی ہے کہ ہم تمہیں پروٹیکٹ کریں گے کسی بھی بری، اور جو کہ ہم کرتے ہیں، چوٹ بھی لگ جاتی ہے تو ہم اتنا خیال رکھتے ہیں. لیکن اب یہ بچے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جو والدین کے ساتھ نہیں ہوتے، اسکول وین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہم اب اسکولوں میں محفوظ نہیں ہیں. تو اس کے اثرات ایک ابھی شاید اتنے واضح نہیں ہوا، 10-20 سال بعد ہم کس طرح کا ملک دیکھ رہے ہیں.
یہ اس میں تو بلکہ جو چھوٹے بچے ہوتے، یہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی فائنڈنگز ہے کہ مثلاً کہ جو بچے 4-5 سال کے بچے، ان پر اگر یہ چیز بیتتی ہے تو ان کے ساتھ ان کو انسیکیورٹی اتنی ہو جاتی کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، سارا وقت ان کا ہاتھ پکڑ کے ٹھہرتے. اور یہ جیسے کہتے ہیں نا، انسیکیورٹی یہ ہمیشہ چلتی رہے گی، زندگی بھر تک ان کو تنگ کرے گی اگر اسے صحیح طرح مینج نہ کیا جائے.
یقیناً یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ بچے کی نفسیات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ اسے ہم پہلے دو بڑے جذبے ہیں نا، نفرت اور محبت. بچے کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے کہ اسے سب سے پہلے درس محبت دیا جائے، محبت کے جذبات اس کے اندر پختہ ہو جائے، محبت کو وہ محسوس کرنا سیکھے، محبت دونوں دوسروں کو دینا سیکھے. نفرت تو بچے کو سکھانی نہیں چاہیے، اس کے قریب نہیں آنی چاہیے. یہ تو بہت بڑا حادثہ، ڈرانا بھی نہیں چاہیے، یہ بہت بڑا حادثہ ہے یہ جو ہوا. یعنی اس میں تو بچوں نے بربریت اور درندگی دیکھی. آپ تو یہ جانتی ہیں کہ اچھے ماہرین نفسیات لوگوں کو متربع کرتے ہیں کہ دیکھیے بچوں کے سامنے ماں باپ کو لڑنا نہیں چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے، باپ کو ماں کے معاملے میں کوئی ایسا توہین کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو عزت دینی چاہیے تاکہ وہ باپ کو باپ سمجھنا سیکھیں، ماں کو ماں سمجھنا سیکھیں. بچے کو اگر کسی وقت تنبیہ کرنی ہے، ہم تو اس پر رو رہے تھے کہ بچوں کو اسکول میں مارا نہ جائے، ان کے اوپر کوئی تشدد نہ کیا جائے، ان کی پڑھائی کے معاملے میں اچھے آداب اساتذہ کو سکھایا جائے، ان کو خوف کی فضا میں مبتلا رکھا جائے. یعنی میں آپ سرچ کرتا ہوں اپنے بارے میں، آپ میں یہ بتاتا ہوں کہ میں ایک دیہاتی اسکول میں پڑھا پہلے، اور ایک لمبے عرصے تک روزانہ اسکول جانا، اور میں بالعموم اللہ کا بہت شکر رہا کہ کبھی استاد کی تادیب کا نشانہ نہیں بنا. لیکن اسکول جاتے وقت جو میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے بچپن میں دعا کیا کرتا تھا، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں مارنا پڑے، استاد کی مار کا خوف یہ ہوتا ہے. تو یہ چیز اگر بچے کو آپ نے دے دی، یعنی اس کو ہونا تو یہ چاہیے کہ اسکول میں اس کو محبت ملے گی، اس کو معاشرے میں محبت ملے گی، اس کو اعزاز اقربا کے ہم محبت ملے گی، لیکن وہ درندگی دیکھ لے، وہ وحشت دیکھ لے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر کچھ رد عمل ہوتے ہیں. یعنی بچے کا جو خوف ہے وہ اگر اس کے اندر اتر جائے، بہت ڈیپ اتر جائے، تو وہ پھر کوئی رد عمل پیدا کرتا ہے. وہ رد عمل فوری طور پر ہو سکتا ہے، آپ کو نظر نہ آئے، اس رد عمل میں انتقام ہو سکتا ہے، غصہ ہو سکتا ہے، نفرت ہو سکتی ہے. دوسروں کے معاملے میں میں نے کئی بچوں کو آپ انالیسز کر کے دیکھیں کہ جن بچوں کو اپنے گھر میں نفرت سے سابقہ پیش آیا ہے، وہ معاشرے سے اس کا انتقام لینے والے بن گئے. کیونکہ جو بچپن میں آپ کو جس چیز سے سابقہ پیش آتا ہے وہ رد عمل کی شکل اختیار کر کے ایک محیب دیب بن جاتی ہے. جب ایک بڑا آدمی جو سمجھدار ہو چکا ہوتا ہے وہ کسی حادثے کو دیکھتا تو فوراً اس کو اینالائز کر کے اس کے لیے یہ دیکھ لیتا ہے کہ اچھا مجھے دینی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے کیسے ریسپونڈ کرنا ہے. بچہ تو نہیں جانتا, تو بچے کے ہاں تو اس کا جو اثر ہوگا وہ اصل میں ایک نیچرل رد عمل میں بدلے گا, اور وہ رد عمل ہمیشہ نفرت اور انتقام کا
ہوگا. اور یہ بلکہ سائنٹیفک پروونگ ہے, اسٹڈیز ہے کہ جو چائلڈ ابیوزرز ہوتے ہیں جب بچوں پہ زیادتی کرتے ان کے ساتھ بچپنے میں وہی
بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. دسیوں مثالیں ہیں, یعنی میرا چونکہ نوجوانوں سے بہت سابقہ رہتا ہے, وہ بعض اوقات یعنی اب اس عمر کو پہنچ گئے جہاں شادی ہو گئی, ان کے اپنے بچے ہو گئے, وہ بعض اوقات اپنے معاملات آ کے بیان کرتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت بالکل تباہ کر کے رکھ دی گئی ہے. اگر والد بہت مارنے والے تھے, پٹائی کرنے والے تھے, تو والد کیا ہوتا ہے ان کے ذہن میں, وہ ایک ہوا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا, اس کے بعد یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا میں اگر اس مقام تک پہنچاؤں تو شاید اسی رویے سے پہنچاؤں. وہ انتقام وہ منتقل کر دیتے ہیں, اگلی نسل کو منتقل کر دیتے ہیں. بڑی خطرناک صورتحال ہے یہ, اس میں ماہرین نفسیات کو آگے آنے چاہیے, اس میں سینٹرز بننے چاہیے, اس میں بچوں کو وہاں بھیجنا چاہیے. بلکہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کہ اگلے دن ان بچوں کو اسی اسکول میں بھیجا جاتا, ان کے لیے کوئی ہفتہ عشرہ ایسا ہونا چاہیے تھا جس میں وہ بالکل دوسری جگہ پہ جاتے, اس صورتحال سے ذہنی لحاظ سے نکلتے, پھر ان کو وہاں بھیجا جاتا.
گاندھی صاحب بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک پر بریک سے واپس آئیں گے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ آج تو ظالمان نے بچوں کا جو قتل عام کیا ہے اسے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے جسٹیفائی کر دیا, تو میں سیرت النبوی کی روشنی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ رسول اللہ بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے, اور کیا اسلام میں یہ جائز ہے کہ اگر کسی نے آپ کے بچے کو مارا ہے, جو کہ ان کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے میں مارا گیا یا فضائی حملے میں ہمارے بچوں کو مارا گیا, تو آپ کسی اور کے بچے کو مار لیں؟ اس کا جواب میں آپ سے چاہوں گی ایک مختصر سے وقفے کے بعد. آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں پروگرام, ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بچوں پر انتہا پسندی کے جو اثرات ہو رہے ہیں اس پر آج ہم گفتگو کریں گاندھی صاحب کے ساتھ. گاندھی صاحب, کسی طریقے سے کیا اسلام یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ اگر میں نے آپ کی اولاد کا خون کیا تو بدلے میں آپ میرے بچے کو ماریں؟ رسول اللہ کی سیرت کیا تھی, بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے تھے؟
اس کا کوئی سوال ہی نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو یہ اعلان کیا قرآن مجید میں کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, اگر کسی آزاد نے قتل کیا ہے تو اس کے قصاص میں وہی آزاد, اگر کسی غلام نے کیا ہے تو وہی غلام. عربوں کے ہاں یہ جاہلیت موجود تھی کہ آپ نے ہمارا غلام مارا ہے, ہم آپ کے سردار کو ماریں گے, آپ نے ہماری عورت کو مارا ہے, ہم آپ کے 10 مرد ماریں گے. تو یہ چیز ہے جس کی قرآن مجید نے بالکل نفی کر دی. جہاں قصاص کا قانون بیان ہوا ہے وہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا گیا کہ آزاد کے بدلے میں وہی آزاد, غلام کے بدلے میں وہی غلام, عورت کے بدلے میں وہی عورت. یہ نہیں ہو سکتا کسی طریقے سے بھی, یہ تو جاہلیت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے آئے تھے. یعنی حضور نے بہت سے موقعوں کے اوپر یہ تعبیر اختیار کی. مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنے قبیلے کو آواز دی کہ آؤ میری مدد کرو, تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ جاہلیتیں ختم کر دی تھی, تمہیں تو اب اس بنیاد پر کھڑے ہونا چاہیے تھا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. یہ تو کوئی بنیاد نہیں ہے کہ یہ میرا قبیلہ ہے یا آپ کا قبیلہ ہے. دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ کوئی آدمی اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے تو وہ میرا بھائی ہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑوں. ایک موقع پر فرمایا کہ ان سرخہ کا ظالم و مظلومہ, تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی, یہ ظالم کی مدد کیا ہے؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ کہ اس کا ہاتھ پکڑو, ظلم سے روکو اسے روکو ظلم سے, یہی اس کی مدد ہے. کیونکہ وہ اصل میں دوسرے پر ظلم نہیں کر رہا, اپنے اوپر ظلم ڈال رہا ہے, اپنی قوم پر ظلم ڈال رہا ہے. قصاص کے معاملے میں کیا کہا گیا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. کیوں, کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں انسانیت کے خطرات لاحق ہوتے ہیں. تو اسلام میں تو اس کا کوئی سوال, میں تو ان ظالموں کا استدلال سنتا ہوں تو مجھے حیرت ہو جاتی ہے کہ یہ کیا اس زمین پر کھڑے ہو کر, یہ اگر مذہبی لوگ ہیں تو کیا مذہب کو پڑھ کر یہ استدلال کر رہے ہیں؟ یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ کسی آدمی نے مجھے مارا ہے تو میں جا کر اس کے بوڑھے باپ کو مار دوں, میں اس کے خاندان کو مار دوں, یہی تو وہ انتقام اور سار تھا جس کو اسلام نے ختم کیا, اور اس کی جگہ قصاص کا قانون, یعنی جس نے جرم کیا ہے بدلہ اسی سے لیا جائے گا. تو یہ معصوم بچے, انہوں نے کیا قصور کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے سرتسر شفقت تھے. عید کے موقعوں کے اوپر کس طریقے سے یتیموں کے گھر جاتے تھے, یتیموں کی پرورش کیسے کرتے تھے. جب قرآن مجید نے اپیل کی کہ آپ یتیموں کی ماؤں کے ساتھ شادیاں کر لیں تو آپ ان یتیم عورتوں کے گھر میں گئے اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, میں تمہارے بچوں کی کفالت کروں گا. اور اس میں بعض بچوں کو آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنے آغوش تربیت میں رکھا بلکہ ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو بذات خود پورا کرنے کی کوشش کی. بچوں کے معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک موقع کے اوپر حضور نے کسی بچے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اپنے بچے کے ساتھ, تو ایک پاس سے بدو گزرا اور اس نے کہا کہ اچھا تو آپ یعنی بچوں کے ساتھ, تو آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم, جو انسانوں پر رحم اور شفقت نہیں کرتا، بچوں پر رحم اور شفقت نہیں کرتا، خدا بھی اس پر رحم اور شفقت نہیں کرتا.
اور اسپیشلی خاص طور پہ یہ جیسے یہ جاہلوں والی بات، یہ تو قبائلی رواج تھے اسلام سے پہلے، اور اس پہ کوئی مذہب کا کوئی اس پہ تھا نہیں لینا نہ دینا، مذہب کا کوئی لینا دینا. اور یہ جنون جب آ جاتا ہے انسان پہ، جب ظلم کرنے پہ اتر آتا ہے تو اس کے ہوش بھی صحیح نہیں ہوتے. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ اسے روک لو، جب ٹھنڈا کر لو، جب اس کا دماغ صحیح ٹھکانے آ جائے گا تو وہ ظلم ہی نہیں کرے گا،
ظالم
ختم ہو جائے گا.
یہ تو کوئی اشتعال میں آ کے یہ کام نہیں کری، تو سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. یعنی ان ظالموں کو تو یہ بتانا چاہیے کہ یہ تو باقاعدہ دلیلیں دے رہے ہیں،
انہوں نے توجیہ بنا کے،
یعنی یہ بتا رہے ہیں ہم کو کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. نہیں، آپ بالکل یہ کام نہیں کر سکتے. جس نے جرم کیا ہے، اچھا جرم کیا ہے تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ میں اٹھ کھڑا ہوں. دیکھیے نا، دنیا میں جو مہذب ملک ہے انہیں بھی جرم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا، تو کیا اس کے بعد میں جا کر معاشرے میں کسی کے بھائی کو قتل کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی مجھے تو اسی شخص سے معاملہ کرنا ہے، اور وہ بھی قانون کے پاس جانا ہے، عدالت میں جانا ہے. یعنی یہ انارکی نہیں پھیلا دینی کہ میں انتقام لینے کے لیے کھڑا ہو جاؤں. تو یہ حضرات جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے ان کو خدا کی عدالت میں جواب دہ ہونا پڑے گا. انہوں نے صرف ان بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی، صرف ان کو قتل نہیں کیا اور ان کو شہید نہیں کیا، انہوں نے پوری قوم کے بچوں کے اوپر ایک خوف کی فضا مسلط کی ہے. یہ بچے بھی جو گھروں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، یہ بھی ان سے قیامت میں پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا.
اور یقیناً یہ وہ خوف ہی قائم کرنا چاہتے تھے، دراصل ان کا مقصد یہی ہے.
لیکن یہ مقصد دیکھیں نا کہ یہ مقصد کسی انسان کا ہو سکتا ہے؟ یہ مقصد کسی خدا کو ماننے والے کا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کس چیز پہ خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں، کس چیز کے لیے دہشت پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اسلام، اس کا قانون، اس کے ضابطے، ان کی طرف لوگوں کا رجوع یہ خوف سے ہوگا؟ یہ تو محبت کی دعوت ہے.
لیکن ان کے ایمان میں تو خوف ہی ہے نا سر، اور تو کچھ سمجھتے ہی نہیں. یہ سمجھتے کہ بس لوگوں کے اوپر ظلم کر کے، اس قسم کی دہشت گردی کر کے، لوگوں کو ڈرا کے ان کو ہم اپنے قابو میں کر لیں. اب یہ بچوں کے اوپر بھی یہ وہ چاہتے کہ آنے والی نسل پہ بھی ہمارا ایک رہے، قابو رہے ہم ان پہ اور حاوی رہے ان پہ. تو ان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ اور لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان بچوں کو اس ڈر سے باہر نکالنا، یہ فیئر سائیکوسس سے باہر نکالنا ان بچوں کو، کہ ان کو مستقبل میں یہ چیز ہمیشہ دبا کے نہ رکھے.
جی میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پر اس کا بندوبست کرنا چاہیے کہ کچھ ایسے سینٹرز قائم کر دیے جائیں جن میں اچھے ماہرین نفسیات کی نگرانی میں جو بچوں کی نفسیات کو سمجھ. بہت کام ہوا ہے، دنیا بھر میں کام ہوا ہے.
جی جی بالکل.
پچھلے 100-150 سال میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس میں بہت سے ماہرین نے ایسی تجاویز دیں کہ لوگوں کو اس صورتحال سے کیسے نکالا جائے. چنانچہ یورپ اس سے نکلا ہے، انہوں نے اپنے شہروں کی تعمیر کی، انہوں نے اپنے اداروں کی تعمیر کی، انہوں نے اپنے بچوں کو اس صورتحال سے نکالا. جو اجڑ گئے تھے گھرانے، ان کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کیا. ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر یہ دیکھنا چاہیے قرآن مجید میں یہ لوگ بہت کہتے ہیں نا تعدد ازواج، ایک سے زیادہ بیویاں، یہ مسئلہ کس طرح زیر بحث آیا ہے؟ قرآن میں یہ مسئلہ زیر بحث ہی نہیں ہے. مسئلہ یہاں زیر بحث آ گیا کہ احد اور بدر میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں، ان کے بچے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم ان یتیم بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، ان کے معاملہ ٹھیک نہیں کر سکتے، تو ان کی ماں سے شادی کر لو تاکہ ان کو شفقت میسر آ جائے، ان کو کوئی باپ میسر آ جائے، ان کے معاملات تم دیکھ لو. ان کی محبت اور ہمدردی میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ترغیب دی.
اچھا گاندھی صاحب، ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ انتہا پسندی سے ہٹ کر، کہ ہم کیونکہ آپ کی نظر بھی ہے معاشرے کے اوپر، ہم جو آج اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، جس طرح ہمیں سکھایا گیا تھا کہ ہم بھی سکھاتے تو ہیں بزرگوں کی عزت کرنا ہے، خاموش رہنا ہے، پلٹ کے جواب نہیں دینا ہے، لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شخصیتیں کچھ دبی دبی سی نکلی، جس طرح کہ ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی. آج کا زمانہ ہم سمجھتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ کا ہے. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں تمہیں کوئی ایک تھپڑ مارے تم بھی تھپڑ مار کر آؤ. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اخلاقیات سکھانے میں بچوں میں کمی آ رہی ہے یا یہ درست رویہ ہے؟
اس کے درمیان ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں. یعنی یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تم اس کی زیادتی کے برابر اسے جواب دے سکتے ہو. یعنی برابر جواب دینے کی تو تلقین کیا، لیکن اگلا جملہ دیکھیے کیا ہے، لیکن اگر تم معاف کر دو تمہارے لیے بہتر ہے. تو ہمیں بھی بچوں کو یہ پوری تعلیم دینی چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو بعض اوقات زیادتی کو سہنے کے نتیجے میں بھی گھٹن پیدا ہو جاتی ہے. تم اس کا بدلہ بھی لے سکتے ہو، بات بھی کر سکتے ہو، لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ اگر تم اسکول میں ہو، کالج میں ہو، تو تم اپنے استاد کے پاس جاؤ، ان کے سامنے اپنی بات رکھو. خود کوئی انتقام لینے کے بجائے ہم اسے سکھائیں کہ معاشرے میں کیسے قانون کے پاس جایا جاتا ہے اور اس کی طرف رجوع کر کے کس طرح انصاف حاصل کیا جاتا ہے. اساتذہ کو اس کی تربیت کرنی چاہیے کہ اگر بچہ کوئی شکایت لے کے ان کے پاس آیا ہے تو وہ حقیقت میں اس کا ازالہ کرے اور اس کو موقع دے کہ وہ اپنے اس بچے دوسرے کے بھی نقطہ نظر کو سمجھے, اور اگر اس بچے نے زیادتی کی ہے تو اس کو مناسب تنبیہ, لیکن خود اس کی بھی نفسیات کا لحاظ رکھ کے کرنی چاہیے. میرا تو اپنا احساس یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسکولوں میں خاص طور پر اساتذہ کی تربیت میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہر جگہ کوئی اچھا ماہر نفسیات ضرور ہو. یعنی جو بڑے اسکول ہیں, بڑے اچھے اسکول ہیں, ان میں تو یہ لازمن ہونا چاہیے. اس وقت تو میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں, مجھے خود اس کا تجربہ ہوا. میرا جو پوتا ہے ایک, وہ کراچی میں ہے, اور جس وقت وہ حادثہ ہوا کہ جس میں ایک پولیس آفیسر کے گھر کو اڑا دیا گیا تھا, غالباً وہ بعد میں خود بھی شہید کر دیے گئے, تو اس کے اسکول کے بالکل پاس تھا. تو وہ دو تین دن میں نے اس کی گفتگو سنی, اور وہ کس طرح کی بات کرتا تھا. وہ جو مختلف قسم کے کردار ہیں جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں, کوئی سپر مین ہے فلاں ہے, تو وہ بن جاتا تھا, اور اس کے بعد کہیں سے کوئی چیز لے لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس نے میرے اسکول کو توڑ دیا ہے, توڑ دیا ہے, اس نے لوگوں کو توڑ دیا ہے. یعنی وہ اپنے بچپن کے جذبات کا اس طریقے سے اظہار کرتا تھا, اس کی سمجھ میں کوئی اور لفظ نہیں آتا تھا, وہ کہتا توڑ دیا ہے ہر چیز کو. تو یہ صورتحال تھی. تب میں نے کہا ان کو کہ تھوڑے دن اس کو اسکول نہ بھیجیں, اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں, آپ بات کریں, ماں اس کے ساتھ بات کرے, اس کو اس صورتحال سے نکالا جائے. بچے کو اس سے نکالنا بہت ضروری ہے. بچہ جلدی بھول جاتا ہے, لیکن اس کو بلانے کے لیے آپ کو کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے, ورنہ اگر وہ اس کے اندر اتر گیا, سب کانشس میں کوئی چیز چلی گئی, تو وہ تو افریت بن کے سامنے آ جائے. بالکل, ایک بڑے ماہر نفسیات نے ایک چھوٹی بچی کو ہپنوٹائز کیا, بڑی بچی کو ہپنوٹائز کیا, جس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جب اس کے سامنے چاول کی کوئی پلیٹ آتی تھی تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی. عام طور پر خیال کیا کہ بیماری ہے, چاولوں میں کوئی بات ہے, اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, یہ چاول کھاتی ہے تو کیا اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. تو ڈاکٹر اس کو کچھ دوائیں بھی دیتے رہے. ایک ماہر نفسیات کے پاس اس کو لے جایا گیا, اس نے جب ہپنوٹائز کیا اسے, تو یہ معلوم ہوا کہ بچپن میں کہیں وہ چاول اپنے سامنے رکھ کے کھا رہی تھی, ماں ادھر ادھر چلی گئی, کوئی کتا آیا اور اس نے آ کے اس کے چاول میں منہ ڈال دیا. اچھا, ماں کے آنے سے پہلے وہ کتا تو بھاگ گیا کہیں, لیکن اب بچی کو ماں نے مجبور کیا کہ تم یہ چاول ضرور کھاؤ, وہ کھا نہیں رہی تھی. تو یہ چیز اس طرح اس کے اندر بیٹھ گئی کہ اس کی پوری شخصیت کے لیے ایک مرض بن گئی. اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو جو تحلیل نفسی کے ماہرین ہیں ان کی فائنڈنگز میں ملیں گے, وہ آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے بچہ کسی چیز کو جب قبول کرتا ہے تو بعض اوقات وہ ریشنلائز نہیں کر پاتا. ہم کیا کرتے ہیں, یعنی ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم یہ اس کے لیے کوئی منطق, کوئی عقل, یہ ایسے ہوا, اس طرح ہوا, اچھا یہ معاملہ کر لیں گے, ہماری حکومت یہ کر دے گی, اس سے تسکین دے لیتے ہیں اپنے آپ کو. بچہ یہ تسکین نہیں دے پاتا, تو چیز اس کے اندر اگر اتر جائے تو ایسے ایسے رد عمل کی صورت اختیار کر لیتی ہے کہ خود اسے مریض بنا دیتی ہے. اور کوئی مریض انسان خاص طور پر نفسیاتی لحاظ سے جب شباب کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ معاشرے کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے.
اور یہ بایولوجیکل بھی ہو سکتا ہے کچھ بچوں میں, جیسے ہائپر ایکٹیو ہوتے بچے. اب یہ کوئی نفسیاتی نہیں ہے, یہ باقاعدہ اس کا علاج ہے, اس کی دوائی ہے, اور ماں باپ وہ سمجھتے نہیں. وہ بچے کوئی زیادہ ہی وہ پنشمنٹ مل جاتی, سزائیں مل جاتی ہائپر ایکٹیو. یہ نہیں کہ بھائی لے جائے ڈاکٹر کے پاس, اس کی پراپر ہر صحیح قسم کا علاج یا انالیسز ڈائگنوسز ہو اس کا, وہ نہیں کرواتے. اس چیز کا بالکل وہ لوگ محروم ہیں اس بات.
یہ انہوں نے ایک دوسرے رخ کو بہت اچھا واضح کیا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر بچوں کے معاملے میں, یعنی یہ تو ہے نا کہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے, قومی سطح کا حادثہ ہے, اس طریقے سے بعض لوگوں نے بربریت کا ارتکاب کیا ہے. عام حالات میں بھی ہم بچے کی نفسیات کے بعض پہلوؤں کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھتے. خدا نے اس کو کیا بنایا ہے, اس کا ذوق کیا ہے, اس کے رجحانات کیا ہیں, ان کو ہم بحثیت مجموعی دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اپنے کچھ تصورات ہوتے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ بچے کے اندر ٹھونس دیں, یہ ممکن نہیں ہوتا. ہر انسان کو اللہ نے ایک الگ شخصیت دی ہوتی ہے. اب دیکھیے, مثال کے طور پر میرا اپنا رجحان علم ادب ان چیزوں کی طرف تھا, تو میں کیا یہ تصور کروں کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس کو عالم ہونا چاہیے, اس کو اسکالر ہونا چاہیے, اس کو فلاں اور فلاں فن کا ماہر ہونا چاہیے. وہ بچہ اپنی شخصیت لے کے آئے گا, اس کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی اس شخصیت کو دریافت کرے,
اس کا ایپٹیٹیوڈ,
اور جو اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے اس کے لحاظ سے وہ اپنے لیے تعلیم کا اہتمام کرے. اور پھر یہ کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بعض مضامین سے دلچسپی نہیں ہوتی, ایک دوسرے مضمون سے ان کو بہت دلچسپی ہوگی, ان کے لیے الگ سے اہتمام کیا جائے کہ اس مضمون کی مناسبت ان کے اندر پیدا کی جائے. یہ ساری چیزیں جتنی ہمارے نظام تعلیم میں ہونی چاہیے, بہت سے بچے جس طرح انہوں نے فرمایا ایسی بعض چیزیں لے کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس میں مثلا ان کے یہاں جذبات بہت زیادہ ہوں گے، تیزی بہت ہوگی طبیعت کے اندر، اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے؟ استاد کیا کرے گا؟ وہ اگر ماہر نفسیات نہیں ہے یا نفسیات کو سمجھتا نہیں ہے تو وہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہاتھ کر شروع کر دیتا ہے، جبکہ ساری شخصیات ہوتی ہیں. تو ہر اسکول میں، ہر بڑے ادارے میں ایک اچھے ماہر نفسیات کو لازمن ہونا چاہیے جو دو کام کرے، والدین سے ملاقات رکھے اور ان کو بتائے کہ وہ گھر میں اپنے بچے کو کیا ماحول دے، اساتذہ سے ملاقات رکھے اور ان کو کہے کہ وہ ان کو کیا ماحول دے، اور بچوں کے ساتھ بھی گاہے گاہے ملاقات اس کی ہوتی رہے تاکہ انہیں گائیڈ کرے کہ وہ اپنے اندر کے جذبات کیسے ظاہر کرے، ان کو کیسے بیان کرے. اچھا، اسی طرح بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کے اندر کچھ اخلاقی خرابیاں ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات بچوں کو، بچیوں کو اس کا ہدف بنا لیتے ہیں. ان کے معاملے میں بھی بہت جائزہ لینا چاہیے، اس کے بڑے ڈیپ اثرات ہوتے ہیں اور ایسے اس میں نفسیاتی امراض بچوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں جو اس طرح کے بعض اساتذہ کے اسے، کیونکہ وہ ہوتا کیا ہے، انہیں ایک نئی صورتحال سے بھی سابقہ پیش آتا ہے، پھر وہ انہیں دمکاتے ہیں کہ اس کا ذکر بھی نہیں کرنا تمہیں. یہ بڑی خطرناک، ایک خوف اور اس کے ساتھ ایک ایسی چیز کہ جو ابھی ان کے علم میں نہیں آنی چاہیے تھی وہ آ جاتی ہے، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے.
اچھا، بریک پہ جا رہے ہیں حامدی صاحب، اس کے بعد میں آؤں گی کہ ہم والدین ہوتے ہوئے بھی اکثر بچوں کو کنفیوز کرتے ہیں. ہم تھیوری میں کچھ بتاتے ہیں، پریکٹیکل کر کے کچھ دکھاتے ہیں، تو اس سے بچوں کے ذہنوں میں جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. انتہا پسندی کے ہمارے بچوں پر جو اثرات ہو رہے ہیں اس پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں. غامدی صاحب، بریک سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا، پہلے ایک زمانہ تھا کہ ہم کہتے تھے کہ بچے بچیاں سب کی سانجھی، لیکن اب ہم نے ایک مسابقت کی فضا پیدا کر دی اپنے بچوں کے لیے، اور ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، بتاتے ہیں تھیوری میں، لیکن پریکٹیکل میں ہم ان کے سامنے ہی کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. کہ گھر میں اگر بھائی کے بچے ہیں تو مائیں جو ہے وہ ایک مقابلے کی فضا ہوتی ہے، اور آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا خاندان بچوں کی لڑائیوں پر خاندانی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہم بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟
میں تو ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، جب آپ کے ہاں بچے کی پیدائش ہو گئی تو اس کے بعد اب آپ بھول جائیے کہ آپ کی اپنی بھی کوئی زندگی رہ گئی ہے. اب اس کو آپ کو بچے کے لحاظ سے نئے سرے سے مرتب کرنا چاہیے، اور جو آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں، واز کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. بچہ جتنا تضاد کو، کنٹرڈکشن کو محسوس کرتا ہے، بڑے نہیں کرتے. ہم بے شمار ایک دوسرے کی کنٹرڈکشن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی ہمیں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں تضادات، لیکن ہم انہیں ہنسی میں اڑا دیں گے. بچہ ایسے نہیں کرتا، وہ بہت اچھی طرح نوٹ کرتا ہے کہ مجھے یہ بات کہی جا رہی ہے، خود یہ کی جا رہی ہے، مجھے اس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے، اپنا معاملہ یہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے میں آپ سے عرض کروں کہ بہت سے والدین ہوں گے کہیں گے اچھا کمرہ بند کر کے ہم کوئی بات کر لیتے ہیں. اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ، یعنی بچوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بتایا جائے آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو ان کے اس نفسیات کا لحاظ کر کے ان کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے. اس میں ایک بہت ہی غلط کردار ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی پیدا کرتا ہے. جلد سے جلد کوشش کرنی چاہیے کہ ہر شخص کو اس کا انڈیپینڈنٹ گھر مل جائے. دیکھیے، بعض اوقات لوگوں کی معاشی مشکلات ہوتی ہیں اور پرابلم ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم اس کو ٹارگٹ بھی نہیں کرتے، بلکہ ہم نے اس کو ایک بڑی قدر بنا رکھا ہوا ہے کہ اچھا تو اب تم الگ ہونا چاہتے ہو. نہیں، الگ جب آپ نے اس کی شادی کر دی تو الگ ہونا ہے اس نے. اور اگر آپ بچوں کو ایک ہی جگہ ایک ریبڑ کی طرح رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کی ذاتی شخصیت بھی خراب ہوگی. اچھا، پھر اس میں لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، وہ لڑائیاں اور جھگڑے نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں. وہی آپ کا عزیز، وہی آپ کا رشتہ دار جو کبھی کبھار آپ کے گھر میں آئے تو بچے اس کی عزت کر لیں گے، لیکن اگر روزانہ واسطہ پڑے تو اب اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن ہے، اس کا انداز غلط ہے، وہ بچوں سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا، وہ آپ کے باپ کے ساتھ کسی بچے کے، ماں کے ساتھ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا، تو نفرت اور محبت کے بعد ایسے اسالیب پیدا ہو جاتے ہیں جو زندگی بھر پھر اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ ہمیں پہلے مرحلے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اب ایک نیا خاندان بن رہا ہے، ممکن حد تک ان کو ایک کمرہ فراہم کیا جائے، یہ لازمن انڈیپینڈنٹ ہو، ان کو آزادی ملے، یہ آزادی کے ساتھ اپنے معاملات کر سکیں. اور والدین کو تربیت دینی چاہیے کہ اب تمہاری اصل تخلیق یہی ہے، اس وجہ سے ان کے معاملے میں اب وہ کچھ بن کر رہو جو تم ان کو بنانا چاہتے ہو.
اگر محبت میں بعض اوقات ہم
ان کی محبت میں بعض اوقات حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں. نہیں، محبت بھی اور تادیب بھی، سمجھداری سکھانا بھی، عقل کی بات سکھانا بھی. دوسری یہ ہے کہ بچہ جاننا چاہتا ہے کیوں، یعنی بچہ اطاعت کے پیراڈائم میں نہیں جیتا، بچہ جاننا چاہتا ہے آپ مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. بچے کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ اسے ایسا،
یہ کمیونیکیشن بہت ضروری ہے،
کمیونیکیشن
بچوں کے درمیان کمیونیکیشن.
بڑے کو آپ اگر کہہ دیں گے تم کو فلاں بات ماننی چاہیے، تو وہ اصل میں ماننی چاہیے کیوں ماننی چاہیے خود اس کو ریشنلائز کر، بچہ نہیں کر سکتا، اس کو حیرت ہوتی ہے کیوں کرنا چاہیے.
ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے ماں باپ کہتے ہیں سوال نہیں کرو، جو کہہ رہے وہ سن لو، بس وہ کر لو. اور یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ ون ٹو ون ڈائلگ کا چینل ہر وقت کھلا رہے،
ماں بھی کھولے، باپ بھی کھولے،
اور ہر وقت
ایسی جگہوں پر بھی ان کو بھیجا جائے جہاں پر ان کو ایسی ایکٹیویٹی ملے جہاں ان کے ذہنی سوالات کا جواب ان کو ملے. بچہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے، اپنی رائے دینا چاہتا ہے، بہت سے موقعوں کے اوپر وہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کے بات کرے، تو اس کے مناسب مواقع اس کو فراہم کر دینے چاہیے. ہمارے یہاں یہ کہ ڈانٹ کے بٹھا دیں گے اس کو اور وہ پھر آزردہ بیٹھا رہے گا، کچھ دیر کے بعد اپنے آپ کو خود ہی کچھ بہتر کرے گا.
یہ تھراپی ہے،
یہ بالکل ہے.
بلکہ یہ بچے جو ہمارے دہشت گردی کے جو شکار ہوئے، بلکہ کہہ رہے کہ ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے ماں باپ کو ان کو ایک ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے بچوں کا، اور وہ ڈر اور خوف ان کے دل سے نکالنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ساتھ ہی ساتھ چلتا رہے، ہر وقت چلتا رہے. صرف ماں باپ نہیں، ٹیچرز ہو، رشتہ دار ہو، کمیونٹی کے باقی لوگ ہو، وہ سارے اس میں شامل ہو.
سب کو اصل میں اپنا فرض ادا کرنا ہے، اور یہ رشتہ داروں کو بھی سوچنا چاہیے. ہمارے ہاں تو ایک تہذیبی روایت یہ ہوتی تھی کہ بھائی اگر ماں باپ کے مابین کوئی اختلاف بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، یا رشتہ داروں میں کوئی ہے، بچوں کے سامنے اس کو زیر بحث نہیں آئیں. یعنی بچے ہر ایک کے ہیں، اور ہر ایک کو بچوں کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو بڑوں کو اختیار کرنا چاہیے. اگر میرے کسی کے ساتھ کوئی اختلافات ہے تو میں ان کو بڑوں تک محدود رکھوں، اس کو بچوں تک نہ آنے دوں. لیکن یہ قدریں بھی کچھ شکستہ ہوئی ہیں، کچھ سوسائٹی کے انداز بھی بدلے ہیں. اس سب کچھ کے باوجود ہر آدمی کو احساس دلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ماں کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، حکمران کی حیثیت سے، حکمرانوں کو بھی یہ ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت تڑپ کر اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم سب متحد ہو گئے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس بربریت کا کیسے خاتمہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو اس سے کیسے نکالنا ہے، اس کے لیے کس طرح کی ہمیں بحالی کے بندوبست کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت رکھتی
ہیں. لڑائی اپنی جگہ ہے، اور یہ دوسری چیز بھی بہت ضروری ہے کہ ان کی دیکھ بھال، ان کی ریہیبلیٹیشن جسے کہتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے.
یہ بچے اگلی ہمارا مستقبل ہیں، آگے انہوں نے ملک چلانا ہے، انہوں نے آگے جو کچھ بھی تعمیر کرنا ہے، تو ان کے اندر اگر تعمیری ذوق ہی نہ رہا، ان کے اندر اگر تخریبی ذہن بن گیا، تو پوری قوم کے لیے تباہی.
علماء کو بھی شامل ہونا چاہیے، بلکہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، آپ مسجدوں میں، ہر جگہ جہاں پر بھی ہے، میں کہہ رہا ہوں سارے، بلکہ محلے، علماء، سب کو شامل ہونا چاہیے اس نیک کام میں کہ یہ جو حرکت ہوئی ہے بچوں کے ساتھ، کیونکہ یہ آپ جیسے آپ نے کہا پورے قوم کے بچوں پہ اثر ہوا اس کا، تو سب کے دماغ سے یہ خوف اور ڈر نکالنا بہت ضروری ہے.
جی ہاں، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں.
گاندھی صاحب، ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں غربت بے انتہا ہے، اور ہم بڑا فرق دیکھتے ہیں امیروں اور غریبوں میں. ساتھ میں ہم مانتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہماری اولاد تک ہے، لیکن سڑک پہ اسلام میں گداگری کی مذمت بھی کی گئی ہے ساتھ میں، لیکن ہم ساتھ پہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سڑکوں پہ بچے آتے ہیں زبردستی آپ کی گاڑی کا شیشہ دھونے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض اوقات کو بہت برا بھی لگتا ہے، بعض اوقات لگتا ہے کہ آپ زبردستی کا کوئی بھتہ ٹیکس ان سے وصول کیا جا رہا ہے، یا تو ہاتھ پھیلائیں گے تو آپ دھتکار دیتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں، اور ایک بچے کو فقیر بنانا بھی نہیں چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں دی ان کو پیسے تو صحیح کام کیا ہے، یا 5-10 روپے ہاتھ میں رکھیں گے تو بھی ایک طرح سے دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے اپنا کام ختم کر دیا ہے. ہماری دینی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف ہم اپنی اولاد کا فریضہ ادا کریں اگر حکمران ان بچوں کو پڑھانے کی، جو کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، نہیں پڑھا پا رہے، والدین 10 بچے پیدا کر چکے ہیں، وہ ان کا خیال نہیں رکھ پا رہے، تو ہم کیا صرف بائی اسٹینڈر ہیں، یا ہم گزر جائیں، ہمارا کام یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، یا ہماری کوئی دینی ذمہ داری ہے ان بچوں کے حوالے سے کہ ان کو اسکول میں داخل کرائیں؟ یا
نہیں، میں سمجھتا ہوں، دیکھیے، ریاست کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اور ریاست کے ساتھ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے. معاشرہ اپنی ذمہ داری کو کیسے انجام دیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں بہت سی ایسی آرگنائزیشن بن جاتی ہیں جو بعض منصوبے چلاتی ہیں. تو بچوں کے معاملے میں ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ بچے ہاتھ پھیلا کے آئے کسی بچے کو. چائلڈ لیبر بجائے خود ایک لعنت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے جب کہ بچے کو کام کرنا ہے، اسے کام میں ڈال دیا گیا ہے. اچھا، پھر جو عام طور پر آپ دیکھیے کہ جہاں بچے اس طرح کی مزدوری وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ان کے آجروں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو دیکھا ہے کہ بعض اوقات وہ جو کام سکھانے والے استاد ہوتے ہیں، وہ بھی اس قدر غیر انسانی سلوک کرتے ہیں بچے کے ساتھ، یعنی اس کو کچھ سکھانے یا محبت سے سکھانے کی بجائے جو سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کی پوری شخصیت مر جاتی ہے.
سال ہوتا ہے بچہ سمجھ کے اس کو آدھے سے بھی کم پیسے دیے جاتے ہیں،
آدھے سے کم پیسے دیے جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس کا آرام
وہ سب سے بڑی
چیز ہے. اس کو بلانا کیسے ہے، اسے کام کیسے کہنا ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ پورا معاشرہ اس معاملے میں حساس ہو کہ ہمارا کوئی بچہ بھی سڑک پر نہیں.
یہ محرومی بھی تو آگے بڑھ کے
انتہا پسندی میں بدلتی ہے. اس میں جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں بچے، پھر وہاں پر یعنی قبل از وقت کچھ ایکسپوئر ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا ان کا. یعنی ایک بچہ ایک پروٹیکشن میں رہتا ہے، تو اس کے لیے اگر فرض کر لیجئے غربت ہے ہمارے یہاں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت غربت ہے، تو اسٹیٹ کو، معاشرے کو آگے بڑھنا، ایسی NGOs وجود میں آنی چاہیے. یعنی ایسی
بہت سارے NGOs ہیں,
بہت سی ہیں, وہ وجود میں آنی چاہیے کہ جو اس طرح کے بچوں کی بحالی کا بندوبست کریں, ان کو لے جایا جائے وہاں سے. یہ تو ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے, اس کو ادا کرنے کے لیے معاشرے کو لازمن آ گیا.
غامدی صاحب, یہیں پہ میں تھر کی بھی صورتحال آپ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ہر تھوڑے مہینے پہ ہم دیکھتے ہیں اتنی بچوں کی ہلاکت ہوتی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ اس میں ان کی ذمہ داری ہے لیکن نہیں پوری ہو پاتی. جب میڈیا میں شور اٹھتا ہے, جا کے ایک فوٹو سیشن ہوتا ہے, واپس آ جاتے ہیں, پھر وہی صورتحال. تو ہمارے دسترخوان خانوں سے بھرے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے, استفادے سے, لیکن ہمارے پر ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے.
بالکل ختم نہیں ہوتی, پورے معاشرے کی ذمہ داری بحثیت مجموعی معاشرے پر عائد ہوتی ہے. یعنی یہ ریاست کی ذمہ داریاں ہم بتاتے ہیں, یہ ذمہ داریاں ریاست کا نام لے کر تو مذہب اور دین میں بھی بیان نہیں کی گئیں, لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں, اس کا نظام ریاست میں بنایا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر تھر میں قحط پڑتا ہے, اور ہمیں معلوم ہے قحط پڑتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ وہاں بچوں کے لیے کیا اسباب ہے, ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے ذرائع معیشت کیا ہیں, تو اس کے لیے تو باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے لوگوں کو اس صورتحال سے نکالنا چاہیے.
غامدی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن اس وقت معاشرے کی جو صورتحال ہے ہمارے ملک کی خاصی افسوسناک ہے, اور یقیناً اس کو علاج کی ضرورت ہے. ہم سب کو علاج کے لیے آگے بڑھنا ہوگا, لیکن کہتے ہیں کہ دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کام کرتی ہے. کیا خوب بات ہو اگر آپ ایک چھوٹی سی دعا کر دیں ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے ملک.
یقیناً ہم سب کو دست بدعا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اس صورتحال سے نکالے, اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے, ہم ان کے لیے ہدایت ہی کی دعا کرتے ہیں. اپنے بچوں سے بھی کہتے ہیں کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں. یہ بھی کچھ پاؤں کے بچے ہوں گے, ان کے بھی کچھ بچے ہوں گے, ان کو اپنے بچوں کو دیکھنا چاہیے, اور ان کی ماؤں کو اور ان کے باپوں کو ان کی طرف دیکھنا چاہیے. تو جو باقی لوگ رہ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ان کے زخموں پر وہ مرہم رکھے. ہم کیا کر سکتے ہیں, انسان ہیں, ہمارے وسائل بھی محدود ہیں, ہماری سوچ بھی محدود ہے, بعض موقعوں پر بڑی بے بسی کیفیت ہوتی ہے, لیکن اللہ تو بے بس نہیں ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان عاجز بندوں کے اوپر رحم فرمائے, اور ان کے ذہن اور ان کے دماغ کے اندر سے اس خوف کو نکال دے, ان کو سکینت عطا کرے, اور اس پوری قوم کو عزم اور ہمت دے کہ وہ ان ظالموں کا مقابلہ کر سکے.
بہت بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کا. اقبال صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. غامدی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, اور اسی دعا پر ہی ہم اختتام کرنا چاہیں گے پروگرام کا. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.